تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اب آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان لانے والے. تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ دھڑکتے دلوں کے اندر ہوا کرتا ہے. ایمان حرکت کا نام ہے. ایمان کسی جامد اور ساکت چیز کو نہیں کہتے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اور جو سچے مومن ہیں نا، وہ اپنا ایمان بڑھانے کی جو ہے وہ فکر کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ بظاہر ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، عام مسلمان مخاطب ہیں، لیکن اصلاً خاص طور پہ یہاں پہ جو روئے سخن ہے، جو خاص طور پہ مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ منافقین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور وہ منافقین جن کی کمزوریاں جو ہیں، اس صورت میں ان کمزوریوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. کیونکہ جو ہے وہ بنو نذیر کا جو جلا وطنی تھی، تو اس سے پہلے اس کے بعد منافقین کا جو رویہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق میں جو ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی، بتایا کہ غفلت کی اور بیماریوں کی سب سے بڑی جڑ جو ہے وہ نفاق ہے، نفاق ہے. اور دوسری بات کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ظاہر اور باطن سے ایک ہو، اپنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اخلاص، ایک طرف اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، اللہ سے اس کا سرا ہو، ایمان کا، محبت کا، تعلقات کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بندوں سے، اور اس کی بنیاد میں تقویٰ ہونا چاہیے. پھر انسان جو ہے وہ راہ ہدایت سے بھٹکتا نہیں ہے. یعنی اب اللہ سے رشتہ تو جوڑ لیا اور بندوں سے بھی، لیکن بنیاد کے اندر تقویٰ کی بجائے، قرآن کی بجائے، اگر ہوائے نفس ہے، اگر شیطانیت ہے یا نفس پرستی ہے یا نفاق ہے، پھر مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے. اور آپ دیکھ لیں کہ ڈرنا اور تقوی، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے کے لیے آپ بہت سے لفظ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، لیکن آج کے سبق میں جو ڈرنے کے لیے لفظ ہیں، کئی لفظ جو ڈرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اپنے اعمال کے انجام سے ڈرنا. گناہ جو ہیں، گناہوں سے اتنا ڈرنا کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں اور ان طبیعت نیکی کرنے پر آمادہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں. مثلا اگر لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے دو لوگوں میں، دو جماعتوں میں، گھر کے دو افراد میں، میاں بیوی میں، دو بہن بھائیوں میں، اب یہ تقویٰ نہیں ہے کہ سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائے انسان. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور اپنی غلطی کا اقرار کرے، اور کیا کرے؟ پھر معافی مانگے، اور کیا کرے؟ پھر آپس میں استغفار کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ سکھائی ہے، کہ اسی میں سورۃ حشر میں پچھلے سبق میں، اور یہ سب کا ہوم ورک ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ دعا یاد کر لیں. اور یہ دعا پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ دعا پڑھنے والے جو ہیں یہ مومنین ہیں. اور یہ دعا وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اور مومن بہن بھائیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، کہ پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو، ولے اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین سبقونا، جو کہ سبقت لے گئے ہم پر، کس میں؟ بالایمانی، ایمان پر. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ ڈال دے ہمارے دلوں میں غل. تو یہ جو ایماندار ہمارے بھائی ہیں، جو ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی غل نہ ڈال. للذین آمنوا, جو ایمان لے آئے ہیں. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب تو بے شک شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. تو یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے, اسے ہم سب کو پڑھنا چاہیے اپنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں. جب بھی دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے, جب کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے, کسی بات پر بھی ناچاکی ہو جائے, تو یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ جو غلطی ہے تو اللہ اس میں مغفرت کر دے, اور ساتھ ہی دلوں کے اندر سے غل نکل جائے. اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے اور ہم سب کے جو تعلقات اور معاملات ہیں اس کی اصلاح کر دے. اچھا, ایک تو یہ ہوم ورک ہے کہ یہ دعا جو ہے, یہ دعا آپ نے پڑھی ہے سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر ہے, تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے. دوسری جو اہم بات ہے اور وہ کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے, وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, اور وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو یہ ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے یا لوگوں سے نہیں ڈرتا, تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے, کسی اور سے نہیں. کسی بات پہ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ کہیں میرا اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا لیکن میرے رویے کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو گیا, اس کے آنسو ہی نکل آئے میرے رویے کی وجہ سے, کوئی ایسی بات تو نہیں میرے منہ سے نکل گئی کہ اس کے آنسو نکل آئے. تو اللہ کا ڈر جو ہے مجھے اس سے پھر محبت کے دو جو بول کہنے پر مجبور کر دے کہ میری فلاں بہن ہے, میرے فلاں بھائی, میرے دل میں کچھ نہیں تھا, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا, کیوں کسی کا دل بھی کیوں اداس ہو, کسی کا دل بھی کیوں اداس ہو, کسی کے آنسو بھی کیوں نکلیں. تو تقویٰ ہے جو آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا کرتا ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ اچھا فلاں چلی گئی ہے, 6 لوگ دوست ہیں, 5 لوگ دوست ہیں, اچھا فلاں ناراض ہو کے چلی گئی ہے, جو 5واں ہے نا, اب وہ پہلے تو وہ لیڈر نہیں تھا, اب چھٹا جو چلا گیا جو لیڈر تھا ناراض ہو گیا, تو 5واں یہ کہے کہ اچھا اب میں پردھان منتری بن جاؤں گا, اب میں انچارج بن جاؤں گی, میں ذمہ دار بن جاؤں گی, اچھا ہے فلاں چلا گیا. بلکہ کیا ہے کہ نہیں, ہمیں آپس میں محبت اور اخلاص کی فضا پیدا کرنی چاہیے. لوگ برتن شیئر کرتے ہیں, لوگ پیسے شیئر کرتے ہیں, لوگ جگہ شیئر کرتے ہیں, ایک مسلمان کیا کرتا ہے, دوستیاں شیئر کرتا ہے, محبتیں شیئر کرتا ہے, غم شیئر کرتا ہے, خوشیاں شیئر کرتا ہے, اور جنت کو بھی سوچتا ہے کہ شیئر کر کے استعمال کرنا ہے. مجھے جنت چاہیے تو میری بہن کو بھی چاہیے نا, میری بہن کو بھی چاہیے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, اللہ کا ڈر. اچھا, اللہ کے ڈر کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اندر یہ ڈر ہے, کیونکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. اب آپ کہتی ہیں میں بہت ڈرتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں میں بہت ڈرتی ہوں, پتہ کیسے چلے گا کہ میں ڈرتی ہوں اور آپ ڈرتی ہیں. آپ کہتی ہیں جیسے محبت کی بات ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں بہت محبت کرتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں میں محبت کرتی ہوں, پتہ کیسے چلے گا, جب اس محبت کا اظہار ہوگا. اور اظہار کیسے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. باتیں سبھی بہت کرتے ہیں, عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ عمل کیا جائے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اب یہاں پہ عمل بتایا جا رہا ہے, وَلْتَنْزُرْ, اور چاہیے کہ دیکھے. کیا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ, یہ آرڈر کا صیغہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی, اور چاہیے کہ دیکھ لے, وَلْتَنْزُرْ, اور آپ دیکھیں کہ نظرہ, اور تنظر یہاں انتظار کے معنی میں ہے, چاہیے کہ وہ اپنا دیکھتا رہے, اپنا جائزہ لیتا رہے. اور صرف یہاں پہ انتظار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ محاسبے کے معنی میں ہے. جیسے ٹک ٹکی باندھ کر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا, ایک تو وہ بات ہے, اور یہاں پہ جو تنظر کہا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک کو نظریں لگا کر دیکھنا چاہیے, ٹک ٹکی باندھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. والتنظر, اپنی ایکٹیویٹیز کا, اپنی باتوں کا, اپنے عملوں کا, کیا کرو, ٹکٹکی باندھ کر اس کا جائزہ لو. ولتنظر, تو جائزہ کون لے؟ نفس, ہر نفس. استاد ہے وہ بھی جائزہ لے, کرسی پہ بیٹھ گیا ہے استاد ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ استاد ہے, وہ استاد ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. شاگرد ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا شاگرد بننا اس کو جو ہے وہ اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ شاگرد ہے, وہ غلطیاں کر سکتا ہے. نہیں, اس کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اس کو بھی اپنی مہر ختم کرنی چاہیے. اگر بادشاہ ہے وہ بھی اپنا محاسبہ کرے, اگر رعایا ہے تو وہ بھی محاسبہ کرے, والدین ہیں تو وہ محاسبہ کرے, بچے ہیں تو وہ محاسبہ کرے, اور اگر دو دوست ہیں تو وہ محاسبہ کرے, امیر ہے یا غریب, مرد ہے یا عورت. ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے نا کہ مرد جو ہے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہی معافی مانگے, اور لگتا یہ ہے کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, ہے نا, کبھی ان سے غلطی نہیں ہوئی. تو مرد ہے یا عورت, شوہر ہے یا بیوی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نفس, ہر نفس, اس کا کوئی بھی کردار ہے, اس کا کوئی بھی رشتہ ہے, اس کا کوئی بھی مقام ہے, وہ کیا کرے؟ اپنا محاسبہ کرے. تو تنظر یہاں پہ محاسبے کے معنی میں ہے, پہلے ہے ڈرنا, ڈرنے کے بعد محاسبہ کرنا ہے. ایسے نہیں کہ دلیر ہو کر کے آئی ڈونٹ کیئر, میرا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, تو کندھے باز لوگ اٹھا کے اچکا کے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, نڈر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں نے کیا, میری مرضی ہے, ٹھیک ہے, اچھا جاؤ, پھر میں بولتی نہیں آپ سے, میں نہیں آتی, پھر میں نہیں بات کرتی. تو یہ رویہ نہیں ہے صحیح. کیا ہے؟ تقویٰ, ڈر اللہ کا. اللہ کا ڈر ایسا رویہ انسان کو نہیں اختیار کرنے دیتا, مجبور کرتا ہے اس کو اور آمادہ کرتا ہے اس کو, پھر اس کی طبیعت جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتی ہے. اور جب محاسبہ انسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر سوچنا یہ ہے کہ ماں قدمت لغت, کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ماں قدمت قدم سے ہے, اور قدمت کے معنی کیا ہے؟ کہ آگے کیا بھیجا ہے, کیونکہ جب آپ قدم آگے رکھتے ہیں تو سب منزل آپ کی قریب آتی چلی جاتی ہے. تو قدمت کے معنی یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس کے لیے کیا بھیجا. یہاں پہ غدن کا لفظ آیا ہے, اور غدن جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے کل کو. گزرے ہوئے کل کو کیا کہتے ہیں؟ امس, امس گزرا ہوا کل ہے, اور غدن جو ہے یہ آنے والا کل ہے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت کو غدن کہا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا دن اور روز قیامت جو ہے اس کے قرب کا احساس پیدا کرو. جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, جب اپنا جائزہ لو, تو یہ مت سوچو کہ بس دنیا ہی چاہیے, یا یہ مت سوچو کہ ابھی بہت سے دن باقی ہیں, محاسبہ میں کر لوں گی, دیکھا جائے گا, میری کوئی غلطی نہیں ہے, اور میں دیکھوں گی کب اپنی غلطی کا اقرار کروں. کیونکہ انسان نا دو طرح کی غلطیاں کرتا ہے, کچھ کا تعلق اللہ سے ہے, اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں, کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اس کو جو ہے بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے. اور حقوق العباد میں بھی جو ہے وہ دو طرح کے حقوق ہیں, ایک تو یہ کہ فردن فردن ہم کسی سے ملتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جس کا اجتماعی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. جس طرح سے انفرادی زندگی میں انسان نیکی بھی کرتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے, اسی طرح اجتماعی زندگی میں نیکیاں بھی کرتا ہے, غلطیاں بھی کرتا ہے. انفرادی زندگی میں جو نیکی کرتا ہے تو, یا انفرادی طور پر اس کی کسی ایک بندے سے نیکی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ انفرادی ہے, اس کا اجر بھی کم ہے, اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی بھی کم ہی ہے کیونکہ انفرادی کی ہے. اجتماعی زندگی میں اگر وہ نیکی کرتا ہے, نیکی کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اجتماعیت کے لیے نیکی کی ہے. اگر وہ اجتماعی زندگی میں غلطی کرتا ہے تو غلطی بھی پھر بہت بڑی ہے. تو اس بات کو بھی آپ سمجھتے جائیں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے, اور جب محاسبہ کرنا ہے تو کل کو سامنے رکھنا ہے, اور کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. اور وہ دن جو ہے وہ کیا ہے کہ آنے والا ہے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, اور چاہیے کہ دیکھ لے کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے. وَاتَّقُوا اللَّهُ واتقوا اللہ واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خبیر خبردار ہے، خوب جانتا ہے، بے شک اللہ اس کو خبر ہے، باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. ہو سکتا ہے مجھے آپ کے دل کا پتہ نہ ہو، آپ کو میرے دل کا پتہ نہ ہو، آپ کو میرے ظاہر کا پتہ نہ ہو، مجھے آپ کے ظاہر کا پتہ نہ ہو، کیونکہ ظاہری طور پر ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس ظاہری عمل کے پیچھے بھی کیا کیا محرکات تھے آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، دل کے اندر کیا تھا کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، پوری زندگی پر محیط ہے. آغاز میں ایمان لانے والوں سے جو ہے خطاب ہے، اور دوسری بات یہ کہ آغاز میں تقویٰ، اور اس کو آیت کو ختم ہونے سے پہلے بھی پھر تقویٰ، دو دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے طالب علموں، ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھی، جہاں تقویٰ ہوتا ہے نا، بہت مہینوں اور سالوں پہ جو مشتمل لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہاں وہ سمٹ جایا کرتی ہیں. ایک لفظ ہی اس جھگڑے کو چکانے کے لیے کافی ہے، اتق اللہ، اتق اللہ. تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. آپ نے سورت بقرہ پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا نا میاں بیوی کا جھگڑا، اور اس میں بھی یہ بات تھی کہ آپس میں جو ہے وہ فضل کو مت بھولو، اور دل بڑی جلدی جو ہے وہ تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور نچوڑ کے طور پر تمام لڑائیوں میں ایک ہی بات سامنے آتی تھی کہ تقویٰ. تو اسی طرح عام طور پہ انسان کی فطرت کیا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کل کی فکر کرو، کہ ہم سب آج کی فکر کرتے ہیں. تو اگر غدن آخرت ہے، قیامت ہے، تو آج کیا ہے؟ دنیا. آج کے لیے دنیا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے فائدے چاہتے ہیں، عارضی لذتیں چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں، ہم تعریف چاہتے ہیں کہ مجھے میری کوئی غلطی نہ بتائے، میری تعریف کریں کہ میرے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں، میں کتنی اچھی ہوں، نہ میرا شوہر مجھے کچھ کہے، نہ میرے بچے کہیں، نہ دوست کہیں، نہ استاد کہے، نہ طالب علم آپس میں کہیں، بس یہ دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے نا مجھے لطف ملے، مجھے لذت ملے، اور میں دنیا کے اندر ایک ہی فکر ہے، اس فکر میں ہم منہمک رہتے ہیں کہ بس مجھے اپنی دنیا بنانی ہے نا. اور آخرت کو بنانے سے اور آخرت کو ٹھیک کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ غافل آ جاتے ہیں. دنیا کی محبت کیا کرتی ہے؟ پھر ہم پر غالب آ جاتی ہے. تو جس نے آج دنیا میں آخرت کی تیاری نہ کی، تو کل کے لیے اس نے کچھ نہ بھیجا، تو پھر وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو کل کے لیے پھر ہم کیسے جو ہے وہ کچھ بھیجیں، کیا کریں؟ تو یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے تین باتیں رکھتی ہے. اس میں پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ دنیا جو ہے نا ختم ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے. دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ میں کل کے لیے کیا کر رہی ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں ان سارے میرے عملوں کا مجھے، میں دنیا کے لیے کر رہی ہوں یا آخرت کے لیے، اور میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں مجھے آخرت میں اس کا ملے گا کیا. اور تیسری بات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا میں ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو دھوکا دے لیں کہ میں بڑی مخلص ہوں، میں بڑی اچھی ہوں، اور میرا تو یہ مقام ہے، اور میری تو یہ قربانیاں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور ہمارے اعمال کی اس کو جو ہے وہ خوب خبر ہے. تو آئیے ان آیات کی روشنی میں ہم صحابہ کا جو ہے اور جو سلف صالحین میں نیک لوگ ہو گزرے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے، اور وہ کس طرح سے جو تھے وہ آخرت کی فکر کرتے تھے. اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، کیا کثرت سے آپ کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کثرت سے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. پھر آپ کا رویہ کیا تھا کہ آپ استغفار کیا کرتے تھے, کہتے تھے 70-70 دفعہ اور 100-100 دفعہ جو ہے میں استغفار کرتا ہوں. تو یہ محاسبہ کرنا, اپنے نقائص کا اعتراف کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور قرآن بھی بار بار جو ہے ہماری توجہ جو ہے نا محاسبے اور آخرت کی یاد کی طرف جو ہے وہ دلاتا ہے. پھر اس سلسلے میں آپ صحابہ کو دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنا جب محاسبہ کرتے تو فرمایا کرتے, آپ کا بڑا مشہور قول ہے کہ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے. اور ہم دوست کسے سمجھتے ہیں کہ کتنی کوئی غلطیاں کرتا رہے دوست تھپکی دیتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تو تم میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی, تم مجھے ٹھیک لگتی ہو, پھر ایک اور تھپکی دی وہ اگلے دن اور بڑی غلطی کرتا ہے. تو دوست وہ ہے جو اس کو اس کے عیب سے آگاہ کرے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جو میرے عیب میرے پاس تحفہ تن بھیجتا ہے. وہ ناراض نہیں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے میرے لیے تحفہ آیا ہے. پھر ان کا یہ بھی قول ہے, مجھے وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے وہ اپنے ان کو جب ان کے کوئی نقائص بتاتا تھا تو وہ اس میں ناراض تو نہیں ہوتے تھے, ہے نا, کیا کرتے تھے وہ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. اور پھر اسی سلسلے میں جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا اور اپنا جائزہ لینا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک سرک نہیں سکیں گے, آدم کا بیٹا اپنے پاؤں ہلا نہیں سکتا جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ پوچھ لیا جائے. نمبر ایک, اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن کاموں میں صرف کیا. نمبر دو, اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کن مشاغل میں پرانا کیا. نمبر تین, اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن مصارف پر صرف کیا. اور اس بات کے بارے میں کہ جو علم اس نے حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ان پانچ چیزوں کا محاسبہ کرتے چلے جائیں تو یہی محاسبہ نفس ہے, اسی کا نام ہے کہ محاسبہ کرنا. اور حسن البنا شہید اپنے کارکنوں کو نصیحت کرتے, توبہ استغفار کرتے رہیے, بڑے بڑے گناہ تو ایک طرف, چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچیے. سونے سے پہلے کچھ وقت ایسا رکھیے جس میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکیں کہ آپ میں کون کون سی برائیاں اور کون کون سی اچھائیاں ہیں. وقت کی حفاظت کیجئے کہ اصل زندگی تو وقت ہی ہے, ایک لمحہ بھی بیکار نہ گزاریے. اور شبہ والی چیزوں سے بچیے تاکہ آپ حرام کے مرتکب نہ ہونے پائیں. تو یہ ہے اپنا محاسبہ کرنا, کہ انسان جو ہے وہ اپنا ہر گھڑی محاسبہ کرے کہ میں جو کام کر رہی ہوں, میرا جو رویہ ہے وہ میں کیسے کام کر رہی ہوں. اور ہمیں جو ہے وہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ملتا ہے. آپ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کیسے محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آخرت کی فکر سے اتنا ڈرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو ایک یتیم لڑکی نے ان سے کہا کہ افسوس اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا. یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم خلافت مجھے خدمت خلق سے باز نہیں رکھ سکے گی. پھر ان کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے پھر یہ جواب دیا تھا نا کہ پہلے بھی میں دھوتا تھا اور اب بھی میں دھوں گا. پھر ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اندھی بڑھیا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ کوئی دوسرا شخص ان سے پہلے آ کر اس بڑھیا کے سارے کام کر جاتا. ایک دن حضرت عمر تاک میں بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور بڑھیا کی ضروریات کی دیکھ بھال کر کے جب جانے لگے, حضرت عمر پکار اٹھے کہ میرا اندازہ صحیح نکلا, یہ تو آپ ہی ہیں, میری جان کی قسم یہ تو آپ ہی ہیں. تو ये क्या वजह थी कि और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ना अंधेरा होते तक ना उसका झाड़ू दे के पानी उसके बर्तन में डाल के सारे काम करके चले जाते थे। हजरत उमर के बड़े हैरान के भी ये कैसे कौन कर जाता है, क्योंकि सुना है कि पहले वो करते थे फिर हजरत अबू बकर क्योंकि खलीफा थे वो करने लगे। उन्होंने उस बूढ़ी से पूछा भी कि कौन कर जाता है, कहने लगी कि अंधी थी बूढ़िया थी, कहती मुझे नहीं पता चलता कोई आदमी आता है मेरे काम करके चला जाता है। अब वो छुप कर बैठ गए कि कौन करके जाता है, और उनको पकड़ लिया और कहा कि अच्छा मेरा शुबा सही निकला, मेरी यही राय थी। और आप देख लें कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दोनों के दरमियान कई दफा हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं कि झगड़ा भी हुआ है, लेकिन झगड़ा क्लियर भी हो जाता था, आपस में बदजनी नहीं होती थी, बदगुमानी नहीं होती थी, नफरत नहीं होती थी, गिल नहीं होता था। अब हजरत उमर ये नहीं कहते कि मेरा तो अंदाजा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं मेरा अंदाजा सही निकला। तो हमारा क्या होता है कि कभी दिल थोड़ा सा खराब हो जाए, दो बर्तनों में भी आपस में एक खटक पैदा हो जाती है, फिर क्या कहते हैं उसके बारे में एक गलत राय हमेशा के लिए कायम कर लेते हैं। तो ये बात जो है ये भी जो है वो आखिरत की तैयारी के जो है वो खिलाफ बनती है। जो आखिरत की तैयारी करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मुहासबा करते हैं, अपना जायजा लेते हैं। और आप देखिए कि हजरत हसान बिन साबित ने अपने एक कसीदे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की शान में कहा कि खैरुल बरिया इत्तकाहा, कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तमाम मखलूक में नबी के बाद तकवा और अदल के लिहाज से बेहतर थे, और उन्होंने जो कुछ उठाया उसे पूरा करके छोड़ा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का तकवा, आपका डर, आपकी आखिरत की फिक्र, कहा करते थे काश के मैं एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता और उसका मुहासबा ना होता। और कभी चहचहाते हुए परिंदों को देखते तो कहते कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि परिंदा होता जिसको जिबा कर दिया जाता और उसका मुहासबा ना होता, उसकी पकड़ ना की जाती। तो इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो भी अपना बहुत मुहासबा किया करते थे और आराम नहीं करते थे, अपना मुहासबा करते थे आराम नहीं करते थे, दिन को रियाया के हकूक और रात के वक्त भी रियाया के हकूक और अल्लाह की याद। और एक दफा इनके घर के पास से गुजरने वाले ने इनको ये कहते हुए सुना, वो अपने घर के अंदर थे पता नहीं और अपना मुहासबा कर रहे थे, कह रहे थे खताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन बना फिरता है, इब्ने खताब होश कर, अगर तू अल्लाह की अताअत न करेगा तो तुझे अजाब दिया जाएगा। फिर एक दिन मुसलमान आपके गिर्द जमा थे, आप अचानक खड़े हो गए और सिर्फ ये चंद फिक्रे कहे कि साहिबो एक वक्त ऐसा था मैं सख्त नादार और तहीदस्त था, लोगों के लिए पानी भर दिया करता और मजदूरी में जो मुझे छुआरे मिल जाया करते वो मैं खाकर गुजारा करता था। लोग हैरान हुए कि ऐसी बात कहने का भी ये कौन सा मौका था, फरमाया मेरी तबीयत में कुछ गुरूर पैदा हो गया था, इसका इलाज भी जरूरी था। ये क्या है, ये मुहासबा। एक दफा सफर हज के दौरान मुकाम दजनान से गुजरे, दजनान द्वात जीम नून अलिफ नून, आप पर रिक्कत तारी हो गई, अपने साथियों से कहा ये वो जगह है जहां मैं नमदे का कुर्ता पहने अपने बाप खताब के ऊंट चराया करता था, और अगर सख्त गर्मी और भाग दौड़ से थक कर कदरे बैठ कर सस्ताना चाहता तो मेरा बाप खताब मुझे तशद्दुद मुझ पे करता, मैंने खताब से ज्यादा सख्त दिल और सख्त गिर किसी को नहीं देखा, लेकिन आज हाल ये है कि अल्लाह के सिवा मुझ पर कोई हुक्मरान नहीं। रो रहे हैं इस बात पर कि आज अगर मेरे अच्छे दिन हैं और कभी मेरे दिन जो थे वो बहुत खराब दिन भी थे। और मुझे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का वो मुहासबा बड़ा ही जबरदस्त लगता है कि जब आपकी वफात का वक्त आया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थी वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बाप को बड़ी सख्त किस्म की बीमारी लग गई है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा कि नहीं आयशा, तेरे बाप को कोई बीमारी नहीं लगी। क्या कहा था आपने, उसकी बजाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो है वो चंद आयतों की तिलावत की और कहा कि असल बात यह है कि अब जो है वो तेरे बाप पर जो है अब ये वक्त जो है वो आ गया है। और वो आयतें कौन सी सूरत की थी, सूरत काफ की, और उन्होंने सूरत काफ की जो है उन आयतों को पढ़कर कहा وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. یہ سورۃ قاف کی آیت 19 ہے. تو کہا کہ اصل میں یہ سکرۃ الموت کا وقت ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں والد کو اور ساتھ ہی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا جو ہے وہ جو کفن دفن ہے اس کی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس کو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کپڑا چاہیے اور ایک جو ہے نا یہی کافی ہے, یہ چادر یہ جو میرے اوپر ہے نا یہ کافی ہے اور ایک شاید کپڑا اور چاہیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اپنے باپ کو نیا کفن دیں گے نا. تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ نیا لباس تو زندہ لوگوں کے لیے چاہیے اور مردے کے لیے اور میرے جیسے گناہگار کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے. ایسے الفاظ آتے ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے, وہ تو ایسا ہی لباس جو ہے وہ کافی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جنازہ جو ہے جب پڑھایا جائے اور اس سے پہلے جو کفن دفن ہو تو کفن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرم کا ہونا چاہیے اور اس کو آب زمزم میں دھویا ہوا ہونا. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اعمال کیسے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا اتنا سخت محاسبہ کر رہے تھے کہ رو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے تو یہی کافی ہے, اس کو نیا لباس نہیں چاہیے, وہ تو دوسرے لوگوں کو چاہیے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں بھی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آخرت میں ہمیں کچھ ملے گا بھی, آخرت میں بھی اس کی کوئی جزا ملنے والی ہے. اور کیسے محاسبہ کریں؟ اپنا وقت, اپنا سرمایہ, اپنے پیسے, اپنی محنت, اپنی قابلیتیں اور اپنی کوششیں اور اپنے بچے اور اپنا گھر اور اپنی گاڑی اور اپنے جسم کے اعضاء, ان سب کا اور بھی بہت سی چیزیں, ان سب کا محاسبہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا استعمال جو ہے کیا مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف. میں جب ان چیزوں کا استعمال کرتی ہوں تو اپنا مفاد دیکھتی ہوں یا پھر یہ کہ آخرت کی فکر کرتی ہوں. اچھا کیسے پتا چلے جب محاسبہ کریں, محاسبہ تو کیا, کیسے پتا چلے کہ میں نے ٹھیک محاسبہ کیا اور مجھے پتا چل جائے کہ ہاں میں غلطی پہ ہوں؟ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے, میری گفتگو, آپ کی گفتگو, ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ میری گفتگو میں زیادہ بات چیت کیا ہوتی ہے, زیادہ تر میں کیا کرتی ہوں, میری عام روش کیا ہے, میرا وقت زیادہ کس چیز میں گزرتا ہے. اگر میرا زیادہ وقت خوف خدا میں, قرآن میں, نماز میں, ذکر اذکار میں, دوسروں کو معاف کر دینے میں میری عمومی روش یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نیکیوں کی طرف قدم اٹھا رہی ہوں. ماں قدمت, ماں بہت اہم ہے, اس کو سرکل کر لیں. ماں یہاں پہ کہنے کو یہ ایک لفظ ہے, ماں. اور ماں کیا ہے؟ کیا میں پوری زندگی آ گئی ماں قدمت لغت کے کل کے لیے کیا بھیجا, کہ دنیا میں کل کے لیے کیا کیا. تو اگر زیادہ تر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیبت, چغلی, شکوا شکایتیں, بعض لوگ عام طور پہ نہیں کرتے, کرتے نہیں ہیں. آپ نے یہ پڑھا تھا نا غیبت کب کر سکتے ہیں, اس کی کچھ حالتیں, وہ الگ بات ہے. عدالت میں جا رہے ہیں, کوئی مظلوم ہے تو ظالم کے ظلم سے نجات پانے کے لیے, یا پھر اور بہت سی باتیں, لیکن عام روٹین ان کی ایسی نہیں ہوتی. عام روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زبان کی حفاظت کرتا ہے, یا آپ زبان کی حفاظت کرتی ہیں, یا میں زبان کی حفاظت کرتی ہوں. تو میں زبان کا استعمال کیسے کرتی ہوں؟ دوسری بات یہ, میرا وقت زیادہ کس ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے, دنیا بنانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے؟ اس سے بھی ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جو وقت زیادہ اگر دنیا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میرا سارا کچھ دنیا کے لیے ہے. اور اگر اس وقت میں سے جتنا وقت ہم آخرت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں, مثلا اپنا محاسبہ کر رہے ہیں, نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرنا میری روٹین ہے, صبح شام کے میں اذکار جو ہے وہ پڑھتی ہوں, اور میں صلہ رحمی کرتی ہوں, رشتہ دار میرے ساتھ جو بھی شروع کرتے ہیں میں صلہ رحمی کرتی ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے فرائض کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتی, اللہ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں, اس میں کمی نہیں کرتی. تو اصل بات کیا ہے؟ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ واتقوا الله اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو, اللہ جانتا ہے. ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح. کون سے لوگ؟ اللہ دینا سے مراد کون لوگ ہیں؟ نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے, وہ بدقسمت جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو. اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ فانساہم, پس اللہ نے بھی بھلا دیا ان سب کو. انفسہم انفسہم ان کو ان کے جی, تو اللہ نے ان کو بھلا دیا کیا؟ خود اپنا نفس بھی ان کو جو ہے وہ بھلا دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد چھوڑ دی, تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بھی ان کو جو ہے وہ فراموش کر دیا. اور جس کو اللہ بھلا دے پھر اس کو کہیں جگہ نہیں ہے, نہ آسمان اس کو قبول کرتا ہے نہ زمین اس کو جگہ دیتی ہے. پھر وہ کون سے بدقسمت لوگ بن جاتے ہیں؟ خود فراموش, خود فراموش. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا, انہیں یاد ہی نہ رہا کہ وہ بندے ہیں, دنیا میں وہ کیوں آئے ہیں, دنیا اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, ان کو کس کی بندگی کرنی چاہیے. ان کو تو ایک اللہ کی بندگی کرنی تھی نا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ کہ ہوا کیا کہ ان کے جب انہوں نے اعمال نہیں کی اچھے اختیار کیے, جب انہوں نے تقویٰ نہیں اختیار کیا, جب انہوں نے وہ اللہ سے بے پرواہ ہو گئے. اللہ کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو نہ پڑھنا نہ سمجھنا, اللہ کے کلام کو نہ پڑھنا نہ اس کو حرز جا بنانا, اور نہ اپنی زندگی میں نافذ کرنا. اپنی مرضی, اپنی انا, اپنے آپ کو, اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا. پھر تو جس کی ایسی عقل ماری جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ تو میری ایک غلامی تو اس نے قبول نہ کی, میں نے اس کو دنیا کا غلام بنا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی بندگی کروں. اب بہت سے لوگوں کی وہ بندگی کرتا ہے اور کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتا. ساری زندگی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں آزاد اور خود مختار, لیکن وہ دنیا کا غلام بن کر رہ گیا. کبھی وہ کفر کرتا ہے, کبھی وہ شرک کرتا ہے, کبھی وہ نفاق کرتا ہے, کبھی وہ کوئی غلطی کرتا ہے, کبھی وہ کوئی غلطی کرتا ہے. کیونکہ قدم قدم پر اب کیا ہے کہ اللہ کے کلام, اللہ کی ذات, اللہ کے پیغمبر, آخرت, ان ساری چیزوں کو جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اطاعت کی حدوں سے نکل نکل جاتے ہیں. فساقا جو عہد توڑ دیتے ہیں, جو زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں, جو اپنے نفس کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کلذین ہر وہ کردار ہے جس کے اندر یہودیوں کا کردار پایا جائے, بے شک وہ مسلمانوں میں سے ہو. کیونکہ کلذین سے مراد جو ہے کہتے ہیں اشارہ یہود کی طرف ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ یہود ہی ان منافقین کے مرشد تھے نا. تو یہود مراد ہیں, منافقین مراد ہیں. اور منافق کا یہ کردار ہے کہ اس کو اللہ کی فکر نہیں ہوتی, بندوں کی فکر ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے. وہ زمانہ ساز بن کر دیتا ہے, دنیا کیا کہے گی. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف جو ہے نا اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت اہم حقیقت سے ڈرا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ جو مجھے بھلا دے گا تو میں اس کو بھلا دوں گا, اور اس طرح بھلاؤں گا کہ پھر اس کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہے گا. اور یہ بہت سخت سزا ہے, اور یہ بڑی شدید سزا ہے, اور یہ ایک طرح کی لعنت ہے جو اللہ کسی پر مسلط کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا اولئک ہم الفاسقون, یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں, یہی لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اطاعت کی حدوں سے جو ہے وہ نکل نکل جاتے ہیں. پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, لا یستوی مساوی نہیں ہے, برابر نہیں ہے, ایک جیسے نہیں ہیں, یکساں نہیں ہو سکتے, کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. کون لوگ؟ اصحاب الناری, جہنم میں جانے والے, جہنم کے ساتھی, اہل نار, و اصحاب الجنہ, اور جنت میں جانے والے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جن کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کا کردار ہے, جن کے اندر منافقین کا کردار ہے, وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں, جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے نفس کو, اپنی ہوا کو, اپنی انا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں, اور ہر بات ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتی ہے کہ اپنی غلطی کو مان کر ہی نہیں دیتے. اللہ کا کلام ایک طرف, اللہ کا رسول ایک طرف, اور ان کی باتیں ایک طرف. اور اس زمانے میں مدینہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کا ایک گروپ تھا, اور عبداللہ بن ابی اس کا جو ہے وہ سرتاج سردار تھا. اور آج بھی مسلمانوں میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ کردار جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو منافقین ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جہنم والے ہیں, انہوں نے زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھا ہی نہ, یہ جہنم والے ہیں. تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم والے ہیں؟ کیونکہ منافق کا جو کردار ہوتا ہے نا, وہ فتنے پیدا کرتا ہے, لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتا ہے, اور وعدے پورا نہیں کرتا. جیسے عبداللہ بن ابی نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آ جائیں گے تمہاری مدد کو, بنو نذیر کا قافلہ جب اٹھ کر گیا تو کوئی نہیں آیا مدد کے لیے, کوئی نہیں آیا, وہ چلے گئے. وعدے کرتا ہے منافق, پورا نہیں کرتا, اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی لگائی بجائی, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, پوری جو ہے, جیسے آپ نے پیچھے جو سبق پڑھا تھا آپ نے, اس میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جو ہے وہ رسول اللہ کی محفل میں سے کسی کو اگر اٹھا دیا جاتا, آگے پیچھے کر دیا جاتا, اس پہ وہ کہتے کہ لو تمہارے صاحب نے تمہیں اٹھا دیا, پیچھے کر دیا, یا جو ہے وہ بار بار آ کے آپ کے کان میں بات کرنا چاہتے تاکہ ہمیں ایک عزت مقام ملے, کبھی افواہیں پھیلا دیتے کہ جنگ ہونے والی ہے. تو منافق کیا کرتا ہے؟ خوف, ہراس, عام طور پہ ہر وقت ایک ڈفرینٹ ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو نقصان ہوتا ہے. جو اجتماعی زندگی میں پھر کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی سرگرمیاں جو تھیں اس کو پھر ادا نہیں کر پاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اہمیت نہ دینا, نہ یہودیوں کو. آج اگر یہودی ہمیں نظر آ بھی رہے ہیں, ایک تو وہ ہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر جن کے اندر یہودیوں کا کردار پایا جائے. اسی طرح ہم جو ہے کسی کو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے, ہاتھ لگا کر انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتے, لیکن نفاق جو منافق کی صفات کیا ہے قرآن نے وہ کھول کھول کر بتا دی ہیں. تو آج عبداللہ بن ابی تو نہیں ہے, اس کا کردار نظر آتا ہے. میر جعفر اور میر صادق کا کردار نظر آتا ہے. میں اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں میرے اندر, ہم میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میرے اندر عبداللہ بن ابی کا کردار تو نہیں پایا جاتا, مدینہ کے جو منافق تھے ان کا کردار ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا. میں وعدہ کرتی ہوں تو اس کو نبھاتی ہوں. میں جو ہوں, میری گفتگو, میری باتیں, میرا وجود اسلامک ایکٹیویٹیز کو سپورٹ دیتا ہے, مضبوط کرتا ہے, سہارا بنتا ہے, یا یہ کہ ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے, یا میرے کردار کی وجہ سے کبھی گالی گلوچ پر آگے, کبھی جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا, کبھی اپنی غلطی کا اقرار ہی نہ کیا, اس کو مانا ہی نہ, تو اس کی وجہ سے کبھی گھر میں فساد, کبھی خاندان کے اندر, کبھی دوستوں کے اندر, کبھی کلاس کے اندر, کبھی مسجد کے اندر. تو جو مومنانہ کردار ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب مجھے میری قدر و قیمت کو نہیں پہچانا, میرے رسول کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا, اور میرے جو ہے وہ پیغام کی قدر و قیمت کو، قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں پہچاننا، تو تم بھی ان کو عملی زندگی میں قدر و قیمت مت دو، ان کو سر پر مت چڑھاؤ. جو منافقانہ کردار رکھنے والے ہیں نا، ان کو، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کرو کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ تو جہنم والے ہیں. اور دیکھیں ان کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے، لا یستوی اصحاب النار. دوسری بات کیا کہیں، وہ اصحاب الجنہ. اور جنت والے، جنت اور جہنم والے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کے اندر ڈگری کا فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر درجے کا فرق نہیں ہے. مثلا جہنم، جنت کی بات ہو اور یہ کہہ دیا جاتا کہ دونوں جنت والے تو ہیں لیکن ایک جنت کے نچلے درجے میں ہے اور ایک جنت الفردوس میں ہے، تو کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، جنت الفردوس نہیں پر جنت تو مل جائے گی نا، جنت کے 100 درجوں میں سے کوئی تو مل جائے گا نا. یہاں درجے کی بات نہیں ہو رہی، کہا جا رہا ہے کہ ایک دائمی طور پر عذاب میں ہوگا اور دوسرا دائمی طور پر جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہیں. اور یہ جو جنت اور جہنم میں جانے کا فرق جو ہے، یہ ذات کا فرق نہیں ہے، یہ رنگ کا فرق نہیں ہے، یہ نسلوں کا فرق نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کا فرق نہیں ہے، یہ اونچے خاندان کا فرق نہیں ہے، یہ امارت اور غربت کا فرق نہیں ہے. میری بہنوں، یہ حسن اعمال اور حسن کردار کا فرق ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور پھر جو ہے کہا، اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت میں جانے والے یہ ہیں اصل میں کامیاب. فوز، فائز، یہ کامیابی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور جس کو مل جاتی ہے پھر اس کو دیکھ کے وہ نہال ہو جائے، پھر اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ کیا لفظ استعمال کیا ہے، فائز کا، فوز اس کا روٹ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا نام کیا ہے، کہ یہ فائزون ہیں. اور کبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوز الکبیر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوز العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کامیابی جو ہے، جس کو جنت مل جائے، یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. یہ جنت آسان نہیں ہے، اپنے نفس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، غلطی ہونے پر جھکنا پڑتا ہے. اور کبھی غلطی نہ بھی ہو، کبھی غلطی نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اگر معافی مانگ لی جائے تو اس میں کردار جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اس میں انسان کا قد جو ہے لمبا ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہو جاتا. انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا کہ انسان کہے کہ اچھا میری تو اس میں قدر کم ہو جائے گی. کیونکہ جنت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں رکھی ہے، مشکلات میں رکھتی ہے، قربانیوں میں رکھی ہے. جنت کا سفر قربانی کا سفر ہے، محنت کا سفر ہے، سعادت کا سفر ہے، شہادت کا سفر ہے، بھاگنے اور دوڑنے کا سفر ہے، سارعوا سابقوا، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا سفر نہیں ہے. قرآن میں دو لفظ آئے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، ایک ہے افلاح مفلحون، اور دوسرا ہے فازا اور فائزون. اور افلاح پہلا درجہ ہے کہ محنت کا جائز ثمرا مل جانے پر خوش ہونا، اور فازا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے، کسی مصیبت سے بچ جانا اور ساتھ ہی ساتھ کسی محبوب چیز تک پہنچ جانا، سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا. فازا ایسے عمل کے لیے آتا ہے کہ جس میں کوتاہی کا نتیجہ ہلاکت، اور یعنی اس کا نتیجہ اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ ہلاکت کی بجائے اس کا نتیجہ کامیابی ہے، بہت زیادہ پھر اس کو جو ہے وہ انعامات ملے. یہ ہے فرق. مثلا جو ہے وہ کہتے ہیں، جیسے اس میں مفلحون میں اور فائزون میں یہ فرق بھی ہے، جیسے کانا کے لیے اذن آئے اور سما آئے اور عین آئے اور پھر بصر آئے، रिजल भी आया और फिर कदम भी आया। तो रिजल आपको नजर आता है, कदम नजर तो नहीं आते ना। तो बाज समरा जो है, जैसे मुफलेहून जो है कामयाबी पर, जैसे फला के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, फाड़ना, कामयाबी और बका। अब जमीन जो उसने किसान ने बीज बोया और जमीन जो है उसमें फसल पक गई, अब उसको अपनी मुराद मिल गई, अमल के नतीजे में खेती लहलहा रही है, अब उसको ये सब चीजें नजर आ रही है ना। अब आप देखें कि आंख नजर आती है, लेकिन ये के जो बसर है वो तो नजर नहीं आती, उजू नजर आता है लेकिन समा नजर तो नहीं आता ना, समात नजर नहीं आती, हम सुनते हैं ना, तो ये फर्क है दोनों में। तो बहरहाल फायजून का दर्जा जो है मुफलेहून से भी बढ़कर है, हुमुल फायजून, तो ये लोग हैं जो असल में कामयाब होने वाले हैं, फिर अल्लाह इनको असल कामयाबी अता करेगा। दाइमी रहमत, अब भी रहमत खास अहले जन्नत के लिए है।